بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، كسبياري كتاب شرح كدرس جاريه. اور ہم پوائنٹ نمبر 16 پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں. امام بربہاری نے فرمایا ہے، والقرآن کلام اللہ وتنزیلہ ونورہ وليس مخلوقا لأن القرآن من اللہ وما كان من اللہ فليس بمخلوق، وهكذا قال مالک بن انس واحمد بن حنبل رحمهم اللہ ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اس موضوع کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے پوائنٹ نمبر 16 کے شرح کا آغاز کیا تھا. ہم پہنچے تھے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے شرح کے اس جملے پر، فالحاصل ان هذه مسألة عظيمة جدا. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے، ایک عظیم مسئلہ ہے، بڑا عظیم مسئلہ ہے. ولا يهولنكم قول المخذلين، اور جو مخذلین ہیں، جو پیچھے اور پست کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں تمہیں بڑی نہ لگیں، اور ان کی باتوں سے تمہیں اس مسئلے کی عظمت میں کوئی کمی نہ ہو. یہ کون ہیں؟ المخذلین الذين يدعون انهم من اهل السنه، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں. ويقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ما تحتمل هذه المساله هذا الجدال، یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے کے لیے اتنا بڑا جدال بحث نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے میں اس کا احتمال ہے ہی نہیں. یعنی معاملہ عام سی بات ہے، آپ لوگوں اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے لے لیا ہے، اور اس مسئلے کو اس مسئلے پر ولا والبراء، اس طریقے سے یہ مسائل آپ لوگوں نے قائم کر دیے ہیں. والامام احمد مبالغ في كونه امتنع ان يقول بخلق القران، اور امام احمد نے مبالغہ سے کام لیا ہے جب انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے. سبحان اللہ، یعنی غلطی کس کی ہے؟ امام صاحب کی غلطی ہے، کہہ دیتے قرآن مخلوق ہے، کیا جاتا، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا، اور اپنے زمانے میں جتنے بھی اور اہل سنت ہیں ان کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، کہہ دیتے قرآن مخلوق ہے، کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سنیں ذرا، شبہ سنیں. وان المساله لا تحتمل كل هذا، اور مسئلہ جو ہے، اس سارے مسئلے اور بحث و بحث اور اتنی تکلیف اور شدید اختلاف اور اس میں شدت وغیرہ کا محتمل ہے ہی نہیں. هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب الى العلم، یہ ساری باتیں بعض ایسے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں جن کا انتساب علم کی طرف ہے. وبعضهم يقول، بعض نے تو اتنا بھی کہہ دیا، ما حصل بين احمد وخصومه خلاف سياسي، جو کچھ امام احمد رحمہ اللہ اور اس کے مخالفین کے بیچ میں ہوا، یہ صرف سیاسی اختلافات تھے، یعنی شرعی دینی نہیں تھے، عقیدے کے مسئلہ نہیں تھا، یہ سیاست تھی. امام صاحب جو سیاسی مسئلے میں پڑ گئے اور سیاسی اختلاف کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا. سبحان اللہ، سن لے، ایسے لوگ بھی موجود جو اپنے کو اہل سنت میں سے کہتے ہیں، اور ان کی دیکھیں کتنی خطرناک شبہات ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، فاذا تاملت وجدت المسألة ليست هينة، اگر آپ تھوڑا سا تأمل سے غور و فکر کریں اس مسئلے میں، تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کوئی ہلکا، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. اذا نفی ان یکون القرآن کلام اللہ فماذا یبقى معنا، اگر اس چیز کی نفی کر دی جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں، جو پچھلے درس میں نے کہا تھا، آخر یہ مسئلہ کیوں علماء نے آخری مسئلہ کیوں اہمیت کا حامل ہے اتنی زیادہ اہمیت کا، اور علماء اہل سنت اور جماعت نے عقیدے کی کتابوں نے سلفاً و خلفاً جنہوں نے سلف کی اتباع کی ہے، جب بھی عقیدے کی کتاب میں عقیدے کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس مسئلے کو لازم بیان کرتے ہیں، والقرآن غیر مخلوق من بدا و الیہ یعود الی آخرہ. وجہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ معمولی سا مسئلہ ہے، ہین مسئلہ ہے، اس مسئلے میں کوئی سنت بدعت یا ایمان کفر کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر سلف علماء اور سلف کی غلطی ہے، انہوں نے اس مسئلے کو اتنی اہتمام کی، اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، عقیدے سے اس کو جوڑ دیا ہے، تو سارے غلطی پر تھے. یا اس مسئلے کی اہمیت ہے شرعاً، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جس نے بھی مخالفت کی اس مسئلے میں اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جس سے بھی اس سے غلطی ہوئی ہے اس مسئلے میں عمومی طور پہ. اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی نفی کر دی جائے کہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس کیا باقی رہے گا اور یہ کتنی خطرناک مسئلہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا عطل الرب من صفت الکلام، اگر رب جل وعلا کو صفت کلام سے معطل کر دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، جیسا کہ البدع الباطل کا یہ قول ہے یا یہ بدعقیدگی ہے ان کی، تو اس سے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھتے ہیں گنتے. فہذا نقص فی الرب سبحانہ وتعالی، سب سے پہلے لائن کا نمبر ایک لکھیں، فہذا نقص فی الرب سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی کی ذات میں نقص ہے. لأن الذي يتكلم ليس بإله، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله، کیونکہ جو کلام نہیں کر سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سن لے دلیل. والله سبحانه وتعالى عاب على اليهود لما عبدوا العجلة، جب یہودیوں نے بچڑے کی عبادت کی اللہ تعالی نے ان کے عیب جوئی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فقال الم يروا انه لا يكلمهم، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک یہ بچڑا ان سے کلام نہیں کر سکتا؟ سورۃ لا، ہاں سورۃ طه میں لا يكلمهم سے کیا مراد ہے؟ یہ بچہ جس کی انہوں نے عبادت کی ہے یہ کلام کرنے کے لائق نہیں ہے، تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی جو مخلوق کلام نہیں کرتی اس میں عیب ہے، اس میں نقص ہے، اور جو مخلوق اس کے تناسب میں کلام کر سکتی ہے اس صفت کلام سے اس مخلوق سے بہتر ہے جو کلام نہیں کر سکتی، وہ مخلوق کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اب گنگا انسان اور کلام کرنے والا انسان دونوں برابر ہیں کیا؟ گوں میں نقص تو ہے. اب بہیمہ کیوں کہتے ہیں جانور کو؟ بہیمۃ الانعام، بہیمہ ہے، بہم ہے، بات نہیں کر سکتے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے یا جانوروں سے بہتر ہے اس اعتبار سے بھی، بہت سارے اعتبار، اس اعتبار سے کہ انسان کلام کرتا ہے اور جانور نہیں کرتا. لیکن یہاں پر معبودات کی جب بات آئی ہے، کئی آیات ہے قرآن مجید میں کہ کلام نہیں کر سکتے، بات کرنے کے قابل نہیں ہے، قابلیت نہیں رکھتے. یہاں پر بچڑے کا بھی جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو یہ عیب بیان فرمایا ہے کہ وہ تو کلام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو معبود کیسے بنا لیا؟ فالرب لابد انہ یتکلم، رب کے لیے لازم ہے کہ اسے کلام کرنا چاہیے اس اعتبار سے. وہ امر و ینہا، اچھا کلام کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس نے امر بھی کرنا ہے اور نہیں بھی کرنی ہے. ویدبر، بارک اللہ فیک، فالرب لابد انہ یتکلم کلام، ویدبر تدبیر بھی کرتا ہے، بغیر کلام کے تدبیر کیسے کرتا ہے؟ اچھا الامر والنہی شریعت کی بنیاد ہے، اگر امر نہیں نکالنا شریعت سے، شریعت میں کیا بچے گا؟ واقم الصلاۃ وآت الزکات وعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا ولا تقرب الزنا، امر بھی ہے نہیں بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا تو یہ امر نہیں کہاں سے آیا ہے؟ کسی نے تو حکم دیا ہے نا، کس نے تو منع کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرما سکتا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں، تو پھر امر، یہ اوامر النواہی قرآن مجید میں کس کا قول ہے؟ جبریل علیہ السلام کا قول ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ سبحان اللہ. فالله اذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للالهيه تعالى الله عما يقولون. بس اگر اللہ تعالی سے کلام کی نفی کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. فہذہ مسئلۃ عظیمۃ، یہ مسئلہ جو ہے ایک عظیم مسئلہ ہے. عظیم ہے کہ نہیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب نمبر ایک نقص ہے، نمبر دو اللہ تعالی امر دیتا ہے نہیں دیتا ہے تو کلام کرنا صفت کمال ہے اور لازمی اللہ تعالی تدبیر بھی کرتا ہے، نمبر تین جب نفی کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں اس میں آئی ہیں. ولہذا فإن الامام احمد رحمہ اللہ وقف موقف الجبال الراسیات، پہاڑوں کی طرح سامنا کیا اس مسئلے کا سبحان اللہ، ولم يتنازل اور پیچھے نہیں ہٹا، تنازل سے کام نہیں کیا، ولم يتأول اور تأویل سے کام نہیں لے جیسے کہ ان کے مخالفین کہتے رہتے تھے، وصبر على المحنة، اس محنت میں، ابتلاء میں، فتنے میں، مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرتے رہے، صبر على السجن وعلى الضرب، جیل پر صبر کیا، قید پر صبر کیا، مار پیٹ پر صبر کیا، وعلى الإهانة اور ذلت اور رسوائی پر بھی صبر کیا، من ثلاثة خلفاء، ایک میں تین خلفاء سبحان اللہ، المأمون والمعتصم والواثق، ان تینوں نے پہلے ایک کا زمانہ تھا، اس نے شدید محنت اور آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، تدریس سے محروم کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور یعنی جتنی بھی ایک عذاب اور تکلیف کی صورتیں ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری امام صاحب کو اس زمانے میں دکھا دی گئیں. ایک خلیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کلہم تتابع علی تعذیبہ، تینوں نے امام صاحب کی تعذیب پر تتابع کیا پہ در پہ، یریدون منہ ان یتنازل، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ اپنے اس قول سے دستبردار ہو جاؤ. کس قول سے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، دو جملے ہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. کہتے ہیں نہیں، یہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے سبحان اللہ. فأبا رحمہ اللہ وثبت، انکار کیا اور اپنے اس صحیح عقیدے پر ثابت رہے، قائم رہے. وفي آخر عهد الواثق، اور واثق آخری زمانے، آخری وقت میں، يقال، یہ کہا جاتا ہے، انه رجع لما حصلت عنده مناظرة، تو واثق آخری وقت میں، واثق نے رجوع کیا جب اس کے سامنے مناظرہ ہوا، بین عالم من اہل السنة وبين بشر المريسي، اہل سنة جماعت کے عالم اور بشر المريسي کے آپس میں اس مسئلے مناظرہ ہوا، وانکسر المريسي، وہ المريسي جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لا جواب ہو گیا، عند ذلك تراجع الواثق، تب واثق جو خلیفہ تھا وہ اسے رجوع کر لیا اور امام صاحب کو جو ہے بعزت بری کر دیا. اس پر بھی کبھی مناظر پر بھی کبھی بات کروں گا، بڑا پیارا مناظرہ، وقت نہیں ہے اور ایک سے زیادہ ہے، یعنی ایک مناظرہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف کا بشم الریسی کا ہے، ایک وہ ہے، دوسرا ایک اور مناظرہ بھی ہے، کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل یعنی اس فطرے سے اس وجہ سے نکلے تھے، اور تیسرا امام احمد بن حنبل کا خود ایک چھوٹا سا مناظرہ بھی ہے. تو تین مختلف موجود ہیں کتابوں میں، میں انشاءاللہ کبھی اس کے لیے خاص درس متعین کر دوں گا. اور واللہ جس نے یعنی اس مناظر کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ علم کی روشنی جب دلائل اور جب سلف کے اقوال اور صحابہ کا فعل اور سلف کی فہم جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو کس طریقے سے جو مخالف ہے وہ اس کو ٹوٹنا ہی ہوتا ہے واللہ، اس کے پاس سوائے شبہات کے کچھ نہیں باقی رہتا، جو دلائل وہ پیش کرتے تھے وہی دلائل ان کے لیے قائم ہو جاتی، ان پر حجت قائم کر دیتی سبحان اللہ. یعنی امام احمد رحمہ اللہ ہمیشہ ایک بات، جب بھی بلایا جاتا رجوع نہیں کرتے، کوڑے مارنے سے پہلے ایک جملہ کہتے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا صحابہ کرام نے فرمایا ہے، اگر ان میں سے کسی نے فرمایا تو مجھے بتاؤ، میں بھی اس قول سے رجوع کرتا ہوں کہ قرآن مخلوق، اللہ نے فرمایا قرآن مخلوق ہے، ایک آیت دکھا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے؟ کسی صحابی نے یہ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اس پر تو کسی نے یعنی جب یہاں تک بات آتی تھی وہ ادھر ادھر کی بڑی کوشش کرتے تھے آیت لے کے تعویل کرنا ہے، مجھے بتا دے کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو فہم السلف ہے نا، جو تیسری بات صحابہ نے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت اور حدیث کو سامنے لے کے آ جاتے، تعویل کرنا آسان ہے ان کے لیے، جیسے کہ اسماء صفات کی باب میں وہ کرتے آئے ہیں. لیکن جب سلف کی بات آتی ہے نا، اور اجماع السلف ہے اس پہ، سبحان اللہ، صحابہ کا بھی اجماع ہے، سلف کا اجماع ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. جب اجماع کی بات کی ہے، اب ان پر لازم مخالفین پر ان میں سے ایک کا قول دکھا دیں جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے. ہمارے پاس کہاں دلائل؟ کئی دلائل ہیں، اور کئی علماء اس کو نقل بھی کہے کتابوں میں، اور اتنا ہی کافی ہے. اگر ایک یا دو علماء کہہ دیں مخالف نہ ہو، اجماع سکوتی بھی نظر آ جاتا ہے. تو اجماع حقیقی بھی ہے، لفظی طور پر اجماع سکوتی بھی ہے. تو اجماع دونوں قسم کے اس پہ ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس پہ اجماع ہی نہیں. سبحان اللہ. الغرض تو شخص فرماتے ہیں، فالحاصل حاصل کلام یہ ہے، ان هذه المسألة عظيمة، ایک عظیم مسئلہ ہے، وهي مهمة جدا لا يتهاون فيها، بہت اہمیت کا حامل مسئلہ، اس میں تہاون سے کام نہیں لینا چاہیے. ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين والأشاعرة او من نحى نحوهم، اور یہ نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض جاہل اور بک رائٹر جو ہوتے ہیں، یا جنرل نالج رکھنے والے مثقفین جو ہوتے ہیں وہ، یا اشاعرہ جیسے کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے حملہ والے ہم پیالے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ هذه مسئلة لا تحتمل كل هذا الاهتمام، کہ اس مسئلے کے اتنے زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے. وهذه الردود، اور یہ جو ردود ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. وقد احتج الامام احمد علیہم بقوله، امام احمد رحمہ اللہ نے ان پر حجت قائم کی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، حتی يسمع کلام اللہ، یہاں سورۃ توبہ آیت نمبر 6، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن لے. کذالکم قال اللہ من قبل، سورۃ فتح آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا. تو قال واضح لفظ ہے، قال اللہ اثبت نفسی الکلام والقول، شخص فرماتے ہیں قال اللہ میں، اس آیت قریبا سورۃ فتح کے 15 میں جب اللہ کا یہ فرمان ہے قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت فرمایا ہے کلام کو اور قول کو. یہاں پر ایک اور بھی فائدہ ہمیں ملتا ہے، شخص فرماتے او الاشاعرۃ، جہال کتاب والمثقفین او الاشاعرۃ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شخص صالح الفوزان حفظہ اللہ جو ہیں وہ جرح تعدیل نہیں کیا کرتے، تنقید نہیں کرتے، یہ مداخلہ کا فتنہ ہے. یہ مدخل لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا نام لیتے ہیں، گروہوں کا نام لیتے ہیں اور رد کرتے رہتے ہیں کہ پاس ردود کسو کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں شیخ صالح حسن کیا فرما رہے ہیں، اشاعرہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، نام لے کے جماعت کا پورا نام ہے کہ نہیں، اشاعرہ کا نام ہے، اور یہ فرمایا کہ غلط ہے، ان کا قول غلط ہے، اور جو ردود اہل سنت کے ہیں وہ حق ہیں، اور ان مسائل میں ردود کرنے چاہیے، ان کی تائید کیے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے. اچھا، کلام اللہ کی بات ہوئی ہے، اور واجب میں نے دیا تھا اس سے پہلے کہ اگلا موضوع شروع ہو جائے، میں نے سوال کیا تھا کہ کون سی ایسی دلیل ہے صفت الکلام اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. ایک دلیل مجھے چاہیے جس کے سامنے مخالف سر جھکا دیتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں دیتا، لا جواب ہو جاتا ہے. بھائیوں نے ماشاءاللہ کافی محنت کی ہے اس میں سے، میں نے ایک آیت کہی ہے، بھائیوں نے دو تین آیتیں کی ہیں، اچھا یہ پیچھے بھی ہیں. اچھا جو بھی ہے میں بتا دیتا ہوں ان میں سے کہاں پہ ہے. اچھا یہ ایک ہے، یہ دو ہے، ٹھیک ہے ادھر سے بتا دیتا ہوں. سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں ارشاد بار تعالیٰ ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، آیت کا آخری حصہ ہے. کلم اللہ، کلم فعل ماضی، اللہ لفظ سبحانہ و تعالی فاعل، کلام کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ مفعول به منصوب ہے، تکلیما مصدر ہے، اور مصدر بارک اللہ، مصدر جو ہے وہ تأکید میں عربی گرامر کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤکدات میں سے مصدر جو ہے، اور یہ مصدر لفظی ہے، کلم تکلیما معنوی نہیں ہے، تو یعنی تأکید میں سب سے اوپر ہے. لیکن معتزلہ نے یہ کہا کہ اس آیت کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, کلم فعل ماضی, اللہ وفضل سبحانہ وتعالی فتحہ کے ساتھ مفعول به, موسیٰ فاعل ہے, تکلیمہ مصدر ہے. تو کلام موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا, واضح ہے, تحریف کر دی ہے, تحریف کر دی ہے. اچھا یہ بات بھی دیکھیں کہ یہ جو قراءت ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ یہ صحیح ہے, وکلم اللہ فتحہ والی یہ آیت قراءت سبعہ میں سے نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو قراءت سبعہ ہیں سلف میں سے ان میں سے, نہیں غلط ہے. قراء سبع میں سے ایک سے کسی معتزلی نے کہا کہ اس آیت کو یوں پڑھو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. انہوں نے جواب میں کہا یہ آیت تو چلو ہم یوں پڑھ دیتے ہیں, یہ آیت اگر پڑھ بھی لیں تو قرآن کہنے کے مطابق اس آیت کریمہ کے بارے میں تم کیا کہو گے, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك, اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی. سو اعراف نمبر 142 الاعراف 143 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. اچھا ذرا اس پہ دیکھیں, وكلمه ربه, كلم هو ہو, کلمہ میں تین لفظ ہیں, کلمہ فعل ماضی ہے, ہو جو ضمیر متصل ہے جو مفعول بھی ہے, مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے. فاعل کہاں ہے, کلمہ ربہ, تو کلم الرب ہو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس میں وہ کلمہ ربہ میں اس کو اگر انڈر لائن کر لیں تو واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فاعل ہیں, کلام کرنے والے ہیں, اور مفعول بھی جن سے کلام کیا گیا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے بعد اس معتزلی نے سر نہیں اٹھایا, اور یہی جواب ہے, جواب یہ آیت ہے کہ اس آیت کریمہ کے سامنے کوئی معتزلی, کوئی جہمی, کوئی رافضی, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعطیل کرنے والا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا, یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے. وکلمہ ربہ گرامر کے اعتبار سے, عربی لغت کے اعتبار سے کہ فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے, یہاں پر مفعول ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی, کیونکہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں, وکلم اللہ فاعل ہے, اللہ کر کے موسیٰ مفعول بھی کر دے, اور ان کے لیے معتزلہ کے لیے یہ معاملہ آسان ہے. جس نے استوا کو استولا کر کے ایک حرف بڑھا دیا, اور زیر زبر میں فرق اس کے لیے کیا ہے مجھے بتائیں, یعنی زیادہ جرم زیر زبر میں فرق ہے پورے حرف زیادہ کمی میں, سبحان اللہ. اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہودیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولو حطہ, انہوں نے کیا قولو حنطہ, نون بڑھا دیا. یہودیوں کا نون اور معتزلہ کی لام کوئی فرق نہیں ہے, وہی راستہ ہے. اللہ سنت جماعت نے کیا اعتدال کا راستہ ہے, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ تشبیہ مخلوق سے, مخلوق کلام کرتی ہے زبان دانتوں کو وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہے, نہیں کفر ہے یہ, اور نہ ہی تفریط سے کام لیا اور انکار کر دیا, ہرگز نہیں. جو نصوص میں آئے ہیں اس کے مطابق ان کے سامنے سر جھکا کے سلف کے اقوال کو لے کے ان کے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لے کے آئے ہیں. تو جواب اعراف آیت نمبر 143 ہے. بارک اللہ فیک. جس نے جواب دیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید ہمارے ساتھیوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور ان مسائل کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ واجب ہے بعضوں کا دیا کرتا ہوں صرف اس لیے تاکہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ علم سے جڑے رہیں, اور تھوڑے سے خود بھی محنت کر کے کچھ مسائل کو تلاش کریں کتابوں میں سے, لیکچرز میں سے, علماء کے اقوال میں سے, تاکہ انشاءاللہ علم سے وسعت بھی ہوتی ہے. تھوڑا وقت تو لگتا ہے لیکن انشاءاللہ طالب علم کے لیے جب مزید علماء کی باتیں سنتا ہے یا کتابیں یا کچھ ایسے آرٹیکل پڑھ لیتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے. تو میں جواب واپس بھی نہیں کروں گا, جس نے جواب دیا ہے اس کو خود پتہ اس نے کیا جواب دیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے, جواب آپ کو مل گیا ہے. جس نے غلط جواب دیا ہے تو اس کو درست کرنے, بارک اللہ فیک. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وتنزیلہ ای القرآن انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل علیہ السلام. قرآن اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس پر اتارا ہے، علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، بواسطة جبریل علیہ السلام، کس کے ذریعے سے، کس کے واسطے سے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نزل به الروح الامین، یہ دلیل ہے کہ تنزیل ہے قرآن مجید، دلیل سورۃ الشعراء آیت نمبر 193-195. ارشاد باری تعالی ہے، نزل به الروح الامین، روح الامین اسے نازل ہوا، یعنی قرآن مجید سے نازل ہوا، کہاں پہ، علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل پر، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، عربی واضح مبین لسان سے، یعنی عربی واضح عربی مبین زبان سے، فهذا واضح وجلی، یہ واضح ہے اور جلی ہے بالکل، ومع هذا فیأتی من یقول القرآن مخلوق غیر منزل، بالکل واضح الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نازل کردہ کلام نہیں ہے. جب کہتے ہیں مخلوق ہے تو تنزیل اللہ نازل فرمائے، اس کی نفی ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے شیخ صاحب یہاں پہ اشارہ فرما رہے ہیں، جب قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، عرش پہ کلام فرمایا ہے، پھر اس وحی کلام کو نازل فرمایا ہے، جب اللہ کی صفت ہے تو تنزیل بھی لازمی ہے، جب صفت نہیں تو تنزیل بھی، پھر تنزیل بھی تو نہ ہوا نا. سبحان اللہ. واللہ لم يتکلم به، اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کلام نہیں فرمایا، واللہ لا یوصف بالکلام، اللہ تعالیٰ کے وصف کلام سے نہیں کیا جاتا. تعالی اللہ عما یقولون، قول و نورہ، اچھے تو سمجھ آ گئے، کلامہ و تنزیلہ تیسرے نمبر پہ ہے، و نورہ، یہ تینوں قرآن مجید کے وصف ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ وصف ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کیا ہے؟ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے کلام، نمبر دو اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور تنزیل سے کیا، نزول سے کیا مراد؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اور یہ بھی دلائل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، نہ کہ ہر جگہ ہے. تیسری صفت قرآن مجید کی، ونورہ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا نور، القرآن یوصف بأنه نور، قرآن مجید کے وصف کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید نور ہے. وقال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، سورۃ الشورى آیت نمبر 52. لیکن ہم نے قرآن مجید کو نور بنایا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے. کیسا نور ہے؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے سے ہم جسے چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیں. تو قرآن مجید نور ہدایت ہے. سبحان اللہ. ویسمى روحا، چوتھی صفت قرآن مجید کی کیا ہے؟ قرآن کو روح بھی کہا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا، اور ہم نے آپ پر وحی کی ہے روح جو ہمارے امر میں سے ہے. شور آیت نمبر 52. روح لان القلوب تحیا به، روح کیوں ہے؟ کیونکہ دل اسی سے زندہ ہوتے ہیں. کما ان الابدان تحیا بالروح، جیسا کہ جسم اور بدن جو ہے وہ روح سے زندہ ہوتے ہیں. فہو روح القلوب، تو قرآن مجید دلوں کی روح ہے. والروح المعروفة روح الابدان فہو نور وهو روح وهو هدى، عام روح تو معروف ہے کہ وہ جسم کی روح ہے، لیکن جو قرآن مجید ہے وہ نور ہے، روح ہے اور ہدایت ہے. وہ تذکرۃ الموعظۃ، اور نصیحۃ الموعظۃ ہے. وله اسماء کثیرۃ مما يدل على عظمته، قرآن مجید بہت سارے نام ہیں جس سے واضح دلیل ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید عظیم کتاب ہے اور عظیم کلام اللہ تعالیٰ کی. قوله لأن القرآن من اللہ، بڑی اہم بات ہو رہی ہے، سن لیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. ٹھیک ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیا سفر لأن القرآن من اللہ، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے ہے. وما كان من اللہ فليس بمخلوق، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ کبھی مخلوق ہو نہیں سکتا. اللہ جل وعلا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات سے مخلوق نہیں ہے. فهو خالق وغیر مخلوق، اللہ تعالی خالق ہے، اور اللہ تعالی کے ما سوا سارے کے سارے جو بھی موجودات، سارے کے سارے مخلوقات ہیں. فلا يقال ان الاسماء والصفات مخلوقۃ، یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق ہیں، لأنها من اللہ، کیوں؟ کیونکہ کس کے نام کس کے صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہیں، سبحان اللہ. وما كان من الله فهو غير مخلوق، یہ قاعدہ ہے، انڈر لائن کر لیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. بمعنى ان اللہ یوصف بها، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان سے وصف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وصف ہے، صفات ہے. فالله باسمائه وصفاته خالق، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات سے خالق ہے. وما عداه فهو مخلوق، اللہ تعالیٰ کے ما سے جو بھی ہو مخلوق ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ شیخ صاحب؟ ایک بڑی پیاری بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے پہچانی جاتی ہے؟ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. کوئی بھی ذات مخلوق کو بھی دیکھ لیں، اس کا نام بھی، اس کی اپنی صفات بھی ہیں جسے وہ پہچانا جاتا ہے، دوسروں سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنے اسماء و صفات سے پہچانی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کن فیکون، تو کیا صرف ذات سے پیدا کیا، یا وہ ذات جو اسماء و صفات سے متصف ہے؟ کوئی ذات بغیر نام بغیر صفت کے ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، مخلوقات پیدا ہوئی ہے، تو پھر اللہ کے کلام بھی پیدا ہو گئے اس کن فیکون میں، تو پھر کن کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں نا، فعل امر ہے نا، سنیں، فعل امر کلام تو ہے نا. اگر کلام مخلوق ہے تو خالق سے مخلوق نکلا ہے، کیسے ممکن ہے نا؟ تو کس صورت میں یہ معاملہ فٹ ہی نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے، خلق امر تو الگ ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، امر الگ ہے، خلق الگ ہے، وہ تو خود فرمایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام کی جو بات یہ کرتے ہیں شیخ صاحب، آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، مخلوقات سے نہیں ہے، خالق سے ہے. وہ جس کا تعلق خالق سے، وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسے جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسماء و صفات کو پیدا کر لیا ہے. کیا خیال ہے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن. تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ. آگے ایسا فرماتے ہیں، وہکذا قال مالک بن انس واحمد بن حنبل رحمهم اللہ، اور یہی قول جو ہے اسی طریقے سے کہا ہے امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ معروف ہیں، واحمد بن حنبل امام اہل السنہ رحمهم اللہ وعلى السلف اجمعین. هذا قول الائمہ، یہ ان کا دونوں کا قول، بلکہ سب اماموں کا قول ہے. ومنهم مالک، امام دار الہجر و امام احمد، ان میں سے امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ، الذي عذب على هذا، جس میں بہت ساری تکلیفیں اس مسئلے میں دی گئیں، عذاب دیا گیا، واوذی، اور بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، وصبر، صبر کرتے رہے اس مسئلے میں. وغیرهما من ائمه اهل السنه، هذا قولهم، اور ان کے علاوہ بھی اہل سنت جماعت کے علماء اور امام میں سے یہی ان کا قول ہے. ومن قبلهما من الفقهاء، من الفقهاء ومن بعدهما، صرف ان کا قول نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو فقہ علماء ہیں اور ان کے بعد میں بھی جو آئے ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام میں مخلوق نہیں ہے. یعنی لم ينفرد الامام مالک والامام احمد بهذا، بل قال به من قبل من اصحاب التابعین واتباع التابعین ومن بعدهم ممن جاء بعد من الائمه. ان سے پہلے کون ہیں؟ امام مالک واحمد حنبل سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین واتباع التابعین ہیں، ان کے بعد میں ان کے متبعین ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے بعد میں آئے ہیں، سارے سارے سب کا ایک ہی قول ہے. واللہ اگر کسی کو اس قول کے خلاف کوئی قول نظر دکھا دے، میں کس نے کہا ہے؟ امام رسول جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے آخر جملہ، والمراء فیہ کفر، بحث مباحثے کرنا کفر ہے. المراء فی القرآن هل هو مخلوق او غیر مخلوق، اس بات میں جدال کرنا، بحث کرنا، مراء کرنا کہ کیا قرآن مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، او ان الانسان یتشکک، یا انسان شک میں پڑ جائے اور یہ کہ ما ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، المسئلۃ خلافیہ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، کما یقولون اولا، جیسے کہ آج کہتے ہیں، تو یہ کہنا کفر ہے، شک کرنا بھی کفر ہے، سبحان اللہ. فقد ظہرت، ظاہرت الان، بڑی پیاری بات ہے آخر میں، ذرا غور سے سنیں، فقد ظہرت ظاہرت الان، دور حاضر میں ایک عجیب سا مسئلہ ظاہر ہوا. یقولون کہتے ہیں المسألة خلافية، اختلافی مسئلہ ہے. فنقول عند الاختلاف المتبع الدلیل، کس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا اس میں اختلاف سنت کا نہیں ہے، اہل باطل کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، چلیں ٹھیک ہے، جب اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں کا آپس میں تو دونوں سے کس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی یا اس کی، دونوں میں سے دونوں کی مانی جاتی ہے ایک کی، دلیل کی، جس کے پاس دلیل ہے اس کے قول، اس کی بات مانی جاتی ہے. فما تعبدنا بخلاف الناس واقوالهم، بڑی پیاری بات ہے سن لیں، والله تعالی طلاب علم کے لیے، ما تعبدنا، ہمیں یہ حکم نہیں دے گا کہ ہم عبادت کریں، بخلاف الناس لیکن عبادت کریں لوگوں کو اختلاف سے، واقوال الناس لوگوں کے اقوال سے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہاری یہ عبادت ہے تو یہ تم کیا کرو، بل تعبدنا بالدلیل، بلکہ ہم عبادت کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں، دلیل ہے تو عبادت، دلیل نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں. فنعرض الخلاف علی الدلیل، اختلاف ہوا تو کیا کرنا ہے، اس اختلاف ہم دلیل پر پیش کرتے ہیں. فما قام علیہ الدلیل فهو الحق، جس کی بات دلیل کے مطابق ہے، دلیل کی روشنی میں قائم ہے، وہ حق ہے. وما خالف الدلیل فهو الباطل، اور جو دلیل کے مخالف وہ باطل ہے. واللہ لم یترکنا للآراء والاقوال والخلاف، اللہ تعالی نے ہمیں اسے نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی رائے پیش کرتے رہیں یا اقوال یا اختلاف میں پڑھتے رہیں. بل قال، مگر اللہ تعالی نے یہ فرمایا، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول الی آخر الآیۃ، اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، شدید اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فی شیء، کسی مسئلے میں بھی دین کے تعلق سے، کیا کرو، فردوه الی اللہ والی الرسول، واپس کس کی طرف کرنا ہے، الی اللہ، امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ، والی الرسول یعنی الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس کتاب و سنت ہے کہ نہیں ہے، فقدان ہے، موجود نہیں ہے کیا، اگر نہیں موجود تو پھر تو ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی بات کرے، اور پھر جس کے پاس زیادہ بات کرنے کی طاقت ہے، علم الکلام کی، لغت کی، وہی کامیاب ہے. اگر قرآن مجید اور سنت کا فقدان ہے تب، لیکن جب قرآن بھی موجود ہے اور سنت بھی موجود ہے اور محفوظ ہے الحمدللہ، علماء بھی موجود ہیں، سلف کے آثار و اقوال بھی موجود ہیں، اب کسی کے پاس کیا حجت اور کیا عذر مجھے بتائیں. سورۃ النساء نمبر 59 ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، سورۃ شورا نمبر 10، اس نے بھی یہ کہ اللہ تک واپس، یعنی قرآن و سنت کی طرف واپس کرنا ہے. فیجب الرد الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، واجب کیا ہے، کوئی بھی اختلاف ہو اسے واپس لوٹانا ہے کس کی طرف، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیؤخذ ما قام علیہ الدلیل ويترك ما خالف الدلیل، قاعدہ یہ ہے، جو دلیل کے مطابق ہے وہ لے لیں، جو دلیل کے مخالف ہے وہ چھوڑ دیں. واما الذي ياخذ القول الذي يوافق هواه او شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، لیکن وہ جو قول، جو وہ قول لے لیتا ہے جو اس کے اپنی خواہش نفس، اپنی شہوت یا اپنی شہوت کے مطابق ہوتا ہے، اگرچہ وہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ حقیقتاً کیا ہے، گمراہ ہے، ضال ہے. هذا يعبد هواه، یہ کون ہے، یہ وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے. اما الذي يعبد الله، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ اس بات کو لے لیتا ہے جس پر دلیل قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، یعنی قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. میرے بھائیو، جو بھی اختلاف آج امت میں موجود ہے، یہ تأصیلی دروس ہیں، یہ عقیدے کے دروس، ان میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی. اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، بات صرف صفت کلام کی نہیں، ہمارے پاس قواعد ہیں، ضوابط شرع، اختلاف چاہے صفت کلام میں ہو، چاہے صفت استواء میں ہو، چاہے نماز کے مسئلے میں ہو، چاہے رفع دین کے مسئلے میں ہو، چاہے زکوٰۃ یا حج کے مسئلے میں ہو، جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا ہمارے پاس حل ہے، سلوشن کہاں سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بالکل واضح ہے. جب بھی اختلاف ہو، اختلاف ہو جاتا ہے، فروعی مسائل میں سلف کا بھی اختلاف تھا، اختلاف ہو گیا ہے، حل کیا ہے اس کا، ہر بندہ مرضی اپنی کرے, خاص راز کی اتباع کرتا ہے تو دین کو کچھ باقی نہیں رہے گا. فردوہ الی اللہ والرسول, واپس کیا قرآن کی طرف, واپس کیا اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنت کی طرف. نتیجہ نکل گیا ہے, نتیجہ آ گیا ہے. اب جس نے خواہش نفس کی پیروی کرنی ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے عالم کو دیکھتا ہے. یہ میرا عالم ہے, یہ ہمارے جماعت کا امیر ہے, یہ ہمارے جماعت کا عالم ہے, یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہم اس کی بات کو مانتے ہیں, نصوص کو چھوڑ دیا, قرآن سنت کو چھوڑ دیا. تو کیا یہ واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے؟ گمراہ ہے کہ نہیں؟ واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا, دونوں فرقین کے اقوال سامنے رکھے, غلط فہمی کا ازالہ کیا, دلائل کی روشنی میں کیا. تمہاری بات کیوں غلط ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے مخالف میری بات کیوں صحیح, اس کا کیا ثبوت ہے؟ پھر جو صحیح بات ہے اس پر سلف کے اقوال بھی پیش کیے ہیں, ان کے یہ اقوال ہیں, تاکہ فہم اگر میری غلط ہے نصوص کو سمجھنے میں, سلف کی فہم غلط تو نہیں ہو سکتی نا, سامنے رکھ دیے, نہیں مانے. مثال دیکھ لیں, خوارج کو, دواعش کو دیکھ لیں. آج دواعش کیا کہتے ہیں؟ تکفیر کرتے ہیں, حکمران سارے کے سارے کافر ہیں. آج بھی زمین پر کوئی مسلمان باقی حکمران نہ رہا, حکمران کے سپورٹر بھی کافر ہو گئے, سارے کافر, تکفیر جملتاً و تفصیلاً. اچھا, جب تکفیر ہوگی تو پھر سزا کون دے گا؟ مرتد کی سزا موت ہے, کون دے گا؟ انہوں نے دینی ہے, سزا دینے پر بھی اتر آئے ہیں. قرآن اور سنت کو دیکھ لیں اور اس مسئلے کو, اس اختلاف کو اس پر پیش کر دیں. تکفیر کے اصول و ضوابط شرعاً کیا اترتے ہیں اس میں؟ کل کے خوارج میں جو سید علی کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی, اور ان خوارج میں کیا فرق ہے؟ مجھے دکھائے, کوئی فرق ہے؟ فرق اتنا, وہ صحابہ کرام کے خلاف تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. قتل و غارت انہیں, قتل و غارت انہوں نے بھی کی ہے. نصوص کو پس سے پش انہوں نے ڈالا, یہ بھی ڈال رہے ہیں. علماء کے اقوال انہوں نے نہیں سنے کل, آج یہ بھی نہیں سنتے. فساد کل انہوں نے کیا, آج یہ بھی کرتے ہیں. امت میں تفرقہ, فتنہ, فساد کل وہ کرتے تھے, آج یہ کرتے ہیں. تو فرق کیا مجھے بتائے؟ عجب بات ہے کہ آج بھی بعض لوگ علم کی گدی پر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ حق پر ہیں, یہ حق پر ہیں, مجاہدین ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر جہل مرکب کیا ہوگا؟ مجھے بتائے. کیا یہ لوگ جب نصوص میں غلطی ہوگی سمجھنے میں, سلف کے اقوال کو کیا کریں گے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, جتنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق ان کی صفات بیان فرمائی, کسی اور گروہ کے بارے میں نہیں فرمائی. تفصیل, ایک ایک صفت. اب دیکھ رہے ہیں اور بھی گروہ ہیں, اہل باطل, اہل بدعت, 73 گروہ کی بات فرمائی ہے, اور جو مخالفین اہل سنت کی بات بھی فرمائی ہے, لیکن اتنی تفصیل اور صحیحین کی روایت دیکھ لو, وہی کافی ہے. باقی چھوڑ دیں, صرف صحیحین کو لے لیں آپ, متفق علیہ حدیث کو لے لیں جو خوارج کے متعلق ہیں, دیکھ لیں آپ. عجب بات یہ ہے کہ پھر بھی ٹھوکر کھائی, اتنی بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں ہم حق میں, باقی سب غلط ہے, پوری دنیا غلط ہے. کہاں فردوہ الی اللہ ورسول, کہاں پہ ہے؟ کہتے وہ بھی ہیں, عجب بات ہے واللہ, وہ بھی کہتے ہیں, اور جب سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اپنے ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں, تمہارے سار کے سارے علماء جو ہے یہ علماء السلاطین ہیں, یہ تو حکومتی علماء ہیں, ان کو پیسہ دیا گیا, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کی زبان کہاں بولتی ہے, حق نہیں بول سکتے یہ. اچھا پھر حق کون بولے گا؟ تم لوگ بولے گو. ابن ملجم کہتا ہے اللہ کی قسم میرے اور جنت کے بیچ میں علی ہے, یہ زندہ ہے تو میں جنت میں جا نہیں سکتا ہوں, اپنے اوپر جنت حرام ہے اس کے اوپر, اور جنت کا دروازہ کیا ہے؟ سید علی کا قتل ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ سید علی کون تھے اپنے زمانے کے؟ سب سے بہترین اپنے زمانے کے. ان سے بہتر کوئی تھا؟ ان سے بہتر کون تھے؟ سیدنا عثمان وفات پا چکے, ان سے بہتر سیدنا عمر وفات پا چکے, ان سے بہتر سیدنا ابوبکر وفات پا چکے. اپنے زمانے سب سے بہتر کون تھا؟ اور یہ ظالم کہتا ہے کہ جب تک اسے قتل نہیں کر جنت نہیں جا سکتا میں. دیکھیں جب جہالت کام کرتی کسی شخص پر اور دل میں اثر کرتی تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ٹویٹ میں کسی لکھا ہے, کہتے ہیں میری زندگی کی تمنا ہے جب مکہ فتح کریں گے سب سے پہلے میں گلا کاٹوں, ذبح کروں گا شیخ صالح فوزان کو حفظہ اللہ. زندگی کی تمنا ہے ان کی. واللہ میں حیران اسی ٹویٹ پڑھ کے کہ کل وہ سن علی کو قتل کرنا چاہتے تھے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی تھے, متقی, پرہیزگار, سب سے عظیم انسان اپنے زمانے کے, اور آج دنیا کے علماء کی جب ہم بات کرتے ہیں شیخ صالح فوزان کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے. اور بھی علماء ہے کوئی شک نہیں, لیکن شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کبار علماء میں سے ہے. اور ان کا دیکھیں تمنا, دیکھیں اچھا کیوں کہتے ہیں گلا کاٹنا ذبح کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ خواہش نفس کے خلاف بولتے ہیں، کھول کھول کے مسائل کو دلیل کی روشنی بات کرتے ہیں. کمزور کی کیا نشانی ہے؟ جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر گالیاں، گالی گلوچ، دھمکانا، مارنا پیٹنا، یہ ہوتا ہے ان کے پاس نا. کل خوارج نے کیا کیا تھا؟ کیوں ہتھیار اٹھائے تھے؟ جب لاجواب ہو گئے، ہتھیار اٹھانے کے مجبور ہو گئے. آج یہ بھی لاجواب ہے، انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے. ورنہ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو آ کے بات کرتے علماء سے، علماء نے کب دروازہ بند کیا ہے؟ علماء نے تو کھول کھول کے بیان کیا ہے. ان کے مجھے بتائیں وہ کون سے شبہ ہے آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا تو گھر گھر میں، جیب جیب میں، بلکہ وہ کون سے شبہ خوارج کا ہے جن کے رد علماء نے نہیں کیا؟ مجھے ایک دکھا دیں. واللہ جتنے بھی شبہات ہیں ان لوگوں کی، کہ سید علی کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی غلطیوں میں شبہات ہیں، آپ دیکھ لیں علماء نے کھول کے رد کیا ہے، اور سر فر شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کیا ہے. اس لیے اب ان سے رہا نہیں گیا، اب کوئی ان سے راستہ نہیں چھوڑا. جتنی شبہات تھے جو ان کے لیے بہت سب سے بڑی دلائل تھیں، سدے باب کر دیا ہے، ان کے منہ کی پڑی ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ زندہ رہے گا تو اور ہمیں مصیبت پڑے گی، اب سب سے پہلے علماء کا خاتمہ کرو، یہ نہیں رہیں گے تو لوگ سارے برابر ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائیں گی، پھر ہمارا غلبہ ان جاہل لوگوں پہ ہوگا. جب تک علم کی روشنی موجود ہے تو ہم ان پہ غالب نہیں ہو سکتے. ہاں فتنہ فساد کرتے ہیں، اس پہ وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی ضرورت نہیں ہے. جب تک علم ہے الحمدللہ، تو عصمت بھی ہے. عصمت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن اور سنت کے ساتھ ہے، منہج سلف کے ساتھ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ پھر خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، شر ہوگا، اور کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پرہیز فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.